اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, پروگرام اخبارات کا جائزہ لے کر حاضر ہیں. آج کے پروگرام میں بھی ہم ایران, پاکستان اور ہندوستان کے اہم اخبارات کی شہ سرخیوں اور اداریوں کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے, لیکن ایک مختصر وقفے کے بعد. تو ناظرین آئیے سب سے پہلے اخبار قدس کی کچھ اہم سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں. ایران مذاکرات کے لیے پرعزم ہے. ایران مذاکرات کے لیے پرعزم ہے لیکن تازواز نہیں کرے گا, اقوام متحدہ میں ایران کے نمائندے کا بیان. امریکہ نے عربوں کی دولت سے القاعدہ کو وجود بخشا ہے, بشار اسد. محمد مرسی نے مصر کے صدر کے عہدے کا حلف اٹھا لیا. ناظرین روزنامہ قدس نے اپنی سرخی شام کے سلسلے میں صالحی اور عنان کے صلاح و مشورے کے ذیل میں لکھا ہے کہ شام کے امور میں اقوام متحدہ کے نمائندے کوفی عنان نے شام کے بحران کے بارے میں سینیچر کی شام اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ علی اکبر صالحی سے ٹیلی فون پر گفتگو کی. کوفی عنان نے شام کے بارے میں جنیوا مذاکرات کے سلسلے میں تبادلہ خیال کیا اور شام کے بحران کے حل کے لیے اسلامی جمہوریہ ایران کے اہم کردار پر تاکید کی. اس گفتگو میں علی اکبر صالحی نے شام کے سمجھدار عوام اور صدر بشار اسد کی اصلاحات کے بارے میں اسلامی جمہوریہ ایران کے موقف کی شفاف الفاظ میں وضاحت کرتے ہوئے کوفی عنان کی کوششوں کو سراہا. انہوں نے شام میں کسی بھی طرح کی بیرونی مداخلت کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ شام کے بحران کا حل مفاہمت آمیز طریقے سے حاصل کیا جا سکتا ہے اور دوسروں کے نظریات کا مسلط کیا جانا دانشمندی نہیں ہے. اس گفتگو میں طے پایا کہ کوفی عنان اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سے صلاح و مشورے جاری رکھیں گے. ناظرین روزنامہ قدس کے ایک مضمون کا عنوان ہے, یورپ دھمکی کا کھیل جاری رکھنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا. اس کے اقتباسات پیش خدمت ہیں.
پورے یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت یورپ جس قدر بحران میں مبتلا ہے اتنا وہ دوسری جنگ عظیم کے بعد کبھی نہیں ہوا تھا. یہ بحران معاشی مسائل کے سبب شروع ہوئے اور اب ان کا دائرہ پھیل کر سیاسی و سماجی مسائل تک پہنچ گیا ہے. ان حالات میں یورپی ممالک امریکہ کا ساتھ دینے کے چکر میں ایران کے خلاف تیل کی پابندی کے ایک نئے کھیل میں شامل ہو گئے ہیں, جبکہ یہ بات پوری طرح سے آیا ہے کہ اس کھیل میں سب سے پہلے شکست کا منہ انہیں کو دیکھنا ہوگا. اس کی وجہ بالکل صاف ہے اور وہ یہ کہ اس وقت یورپی ممالک زبردست معاشی بحران میں مبتلا ہیں اور تیل کی قیمتوں میں ہونے والا معمولی سا اضافہ بھی ان کے تمام معاشی شعبوں کو بری طرح سے متاثر کر دے گا. آج کی معاشی دنیا تیل کے بغیر اپاہج ہے اور ایران دنیا میں تیل کے سب سے بڑے ذخائر رکھنے والے ممالک میں سے ایک ہے. بنابراین مغربی ممالک جو اپنی زندگی جاری رکھنے کے لیے پوری طرح سے تیل اور گیس جیسی توانائیوں پر منحصر ہیں, بخوبی اس بات سے آگاہ ہیں کہ وہ زیادہ عرصے تک اپنے آپ کو ایران کے تیل سے محروم نہیں رکھ سکتے. ایران نے امریکہ کی قیادت میں مغرب کی جانب سے اپنے خلاف ہونے والی سازشوں کو پہلے ہی بھانپ لیا تھا اور اس نے اپنے تیل کے نئے خریدار تلاش کر لیے ہیں. دوسری بات یہ کہ ایرانی قوم نے جس طرح سے پچھلی پابندیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے, اسی طرح اس بار بھی وہ پابندیوں کے میدان میں سرخ رو ہو کر باہر نکلے گی. ایرانی قوم کو صرف یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ وہ مزاحمت کی راہ سے اپنی تمام خواہشات کی تکمیل کر سکتی ہے. خداوند عالم نے بھی وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنے دین کی مدد کرنے والوں کی نصرت فرمائے گا اور اس کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا.
ناظرین ایران سے شائع ہونے والے اخبار قدس کی سرخیاں آپ نے ملاحظہ فرمائی اور اب تھوڑی دیر کے بعد ہم آپ کو نئی دہلی اسٹوڈیو لیے چلیں گے, لیکن ایک مختصر وقفے کے بعد. ناظرین ہندوستانی اخبارات کے جائزے کے لیے آئیے چلتے ہیں نئی دہلی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تہران اسٹوڈیو سے شکریہ کے ساتھ نئی دہلی اسٹوڈیو سے اخبارات کا جائزہ لے کر حاضر خدمت ہوں میں آصف خان۔ ناظرین، سب سے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں روزنامہ انقلاب کی سرخیوں پر۔ مسلم نوجوانوں کی گرفتاری پر ارکان پارلیمنٹ اور سماجی تنظیمیں سرگرم، پارلیمنٹ میں بحث کی تیاری۔ اپنی خود نوشت میں سابق صدر جمہوریہ اے پی جے عبد الکلام نے کہا، گجرات فسادات کے بعد دورہ کرنے سے اٹل بہاری نے روکا تھا۔ محمد مرسی کی مصر کے صدر کی حیثیت سے باضابطہ حلف برداری۔ ناظرین، روزنامہ انقلاب میں ایک مضمون شائع ہوا ہے، عنوان ہے عرب جمہوریہ مصر، صدر مرسی الایات اور ہم، اور مضمون نگار ہیں احمد جاوید۔ احمد جاوید لکھتے ہیں، مصر اور مصر کی سیاست پر نگاہ رکھنے والے جانتے ہیں کہ جبر و استبداد کے اس ماحول میں، جس کا حسن مبارک کے زوال کی شکل میں ابھی خاتمہ ہوا ہی ہے، جن جماعتوں نے اپنا وجود برقرار رکھا یا جن کے پاس کوئی تنظیمی ڈھانچہ ہے، وہ اخوان المسلمون اور سماجی رفاہی خدمات کے شعبے میں سرگرم بعض دوسری تنظیمیں ہیں۔ لیکن اس حقیقت سے کسی کو انکار ہو سکتا ہے کہ نہ موجودہ اخوان 1960 اور 70 کے عشرے کے اخوان ہیں، اور نہ مصر کی دوسری دینی جماعتیں ماضی کے مجاہدین، اور نہ آج کے سیکولر عناصر صدر نجیب اور جمال ناصر کے عہد کے عرب سوشلسٹ۔ وقت نے بہت کچھ بدل دیا ہے، حتیٰ کہ اب مصر کی فوج بھی وہ نہیں رہی جو حسن البنا اور سید قطب شہید کے دور میں تھی، ورنہ یہ انتخابات اور انتقال اقدار ماں کی جگہ یہ انتقال اقتدار کب ممکن تھا؟ ایک اخوانی رہنما کا مصر کی کرسی صدارت پر اس شان سے سرفراز ہو جانا مشرق وسطی کی سیاسی تاریخ کا کوئی معمولی واقعہ نہیں، تاریخ کی ایک بہت بڑی کروٹ ہے، جس کی اہمیت اور معنویت اور اثر پذیری کا صحیح صحیح محاکمہ آنے والا وقت کرے گا۔ آئے ناظرین، روزنامہ راشٹریہ سہارا کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ بابری مسجد شہادت مقدمہ، اڈوانی نے فون پر کلیان سنگھ سے کہا تھا بابری مسجد منہدم ہو جانے کے بعد استعفی دینا۔ مسجد نبوی کے بڑے توسیع منصوبے کا اعلان، عاشقان رسول کو ہر قسم کی سہولت فراہم کرانے کا فیصلہ۔ شام پر روس امریکہ اختلافات ختم نہ ہو سکے۔ ناظرین، روزنامہ راشٹریہ سہارا میں اداریہ شائع ہوا ہے، عنوان بی جے پی میں چاروں طرف بغاوت۔ اخبار لکھتا ہے، جہاں تک بی جے پی کی اندرونی پھوٹ کا تعلق ہے، یہ اب اس جگہ پہنچ چکی ہے جہاں سے واپسی ناممکن ہے۔ کرناٹک کے سابق چیف منسٹر بی ایس یدیورپا یوں تو بہت پہلے سے باغی بنے ہوئے تھے، لیکن اب اپنے حامی 8 وزیروں کو کرناٹک کی کابینہ سے باہر کھینچ کر انہوں نے بغاوت کو بالکل پکا کر دیا ہے۔ ان کا شروع سے یہ اصرار تھا کہ یا تو انہیں دوبارہ چیف منسٹر بنایا جائے، یا پھر کم سے کم کرناٹک بی جے پی کا صدر بنایا جائے۔ اتفاق سے بی جے پی کے لیے دونوں باتوں کو ماننا ممکن نہیں تھا۔ انہیں چیف منسٹر اس لیے نہیں بنایا جا سکتا تھا کہ ان پر بدعنوانی کے کئی سنگین الزامات عائد تھے، اور ریاستی پارٹی کا صدر اس لیے نہیں بنایا جا سکتا تھا کہ اس کا بہت غلط پیغام جاتا۔ ہر جگہ باغی لیڈر اس طرح کے مطالبے کرنے لگتے جو پارٹی کی امیج کو بری طرح خراب کر دیتے۔ یدیورپا اب یہاں تک آئے ہیں کہ کم سے کم سدانند گوڑا کو چیف منسٹر کی کرسی سے اتارا جائے۔ یاد رہے کہ سدانند گوڑا یدیورپا کی فرمائش پر ہی چیف منسٹر بنائے گئے تھے، اس لیے اگر یہ مطالبہ مانا گیا تو یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ انہی کا بخشا ہوا دوسرا چیف منسٹر کتنے دن تک چلے گا، کیونکہ یدیورپا کی پہلی اور آخری خواہش خود چیف منسٹر بننا ہے۔ پارٹی کا سب سے مضبوط لیڈر نریندر مودی خود ہی بغاوتوں کا شکار بنا ہوا ہے۔ غرض کہ بی جے پی ایک عجیب عذاب میں مبتلا ہے جس سے باہر نکلنے کی کوئی راہ دکھائی نہیں دیتی۔ آئے ناظرین، روزنامہ صحافت کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ لاپتہ فصیح سعودی عرب میں گرفتار، ہندوستان لانے کے لیے سی بی آئی ٹیم سعودی جانے کو تیار۔ سوئس قومی فٹ بال ٹیم کا کھلاڑی مشرف بہ اسلام۔ ایران تیل درامد پر امریکی پابندی سے چھوٹ، چین کی طاقت کا مظاہرہ اور امریکہ پر فتح ہے۔ ناظرین، روزنامہ صحافت میں ایک مضمون شائع ہوا ہے، عنوان ہے ناٹو اب صلیبی جنگ لڑ رہا ہے، اور مضمون نگار ہیں آصف جیلانی۔ لکھتے ہیں، عملی طور پر اب یورپ کو اپنی سلامتی کا کوئی خطرہ لاحق نہیں، بلکہ سنگین مالی بحران اب اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، اور اسی بحران کے ناٹو پر بھی خطرناک سائے منڈلا رہے ہیں۔ ناٹو کے ممبر ممالک اپنے مالی بحران اور بڑے پیمانے پر اخراجات میں تخفیف کی وجہ سے اپنے دفاعی اخراجات میں 20-25% تک کمی کرنے پر مجبور ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ناٹو کے بیشتر ممالک جتنی جلد ممکن ہو سکے افغانستان کی جنگ سے جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ ناٹو کے سنگین مسائل کے باوجود امریکہ اس ادارے کو ہر صورت میں برقرار رکھنے پر اٹل نظر آتا ہے۔ اس کے پس پشت امریکہ کے تین بنیادی مقاصد ہیں: ایک، ناٹو کے بل پر دنیا میں اپنا فوجی تسلط پھیلانا، دو اسلحہ ساز صنعت کے مفادات کو فروغ دینا، اور تین ناٹو کے ذریعے اسلام کے خلاف صلیبی جنگ جاری رکھنا۔ 1995 میں ناٹو کے سابق سیکرٹری جنرل ولی کلائس نے جو پیش گوئی کی تھی وہ صحیح ثابت ہوئی ہے، اور اب ناٹو کمیونزم کی مانند اسلام کو اپنا حریف سمجھتا ہے اور اس کے خلاف نبرد آزما ہے۔ ناظرین، دہلی اسٹوڈیو سے اخبارات کا جائزہ ختم ہوا، خدا حافظ۔
آصف خان، آپ کا بہت بہت شکریہ نئی دہلی اسٹوڈیو کے لیے۔ اور ناظرین، اب آئیے ایرانی سے شائع ہونے والے ایک اور اخبار جمہوری اسلامی کی سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ غیر ملکی طاقتیں شام میں بدامنی کو ہوا دے رہی ہیں، کوفی عنان۔ محمد مرسی نے صدر کے عہدے کا حلف اٹھا لیا، اقتدار ابھی فوجی کونسل کے پاس ہے۔ ناظرین، روزنامہ جمہوری اسلامی نے اپنی سرخی انسانی حقوق کونسل نے بحرین میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی مذمت کی ہے کہ ذیل میں لکھا ہے کہ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل نے بحرین میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی مذمت کرتے ہوئے اس ملک کے حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جلد از جلد انسانی حقوق کی پامالی کے سلسلے میں اپنے اقدامات بند کریں۔ ناظرین، روزنامہ جمہوری اسلامی نے اپنی سرخی انسانی حقوق کونسل نے بحرین کے انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کی مذمت کے ذیل میں لکھا ہے کہ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل نے بحرین میں انسانی حقوق کے خلاف ورزی کی مذمت کرتے ہوئے اس ملک کے حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس سلسلے میں جلد از جلد انسانی حقوق کی پامالی کا سلسلہ بند کرے۔ انسانی حقوق کونسل کے رکن 27 ملکوں نے ایک بیان جاری کر کے بحرین میں انسانی حقوق کی مسلسل پامالی پر سخت تشویش کا بھی اظہار کیا ہے اور بحرینی حکام سے کہا ہے کہ وہ فوری طور پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی بند کر دیں۔ بیان میں اسی طرح بحرین کے حکام سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے ملک میں جمہوری تبدیلیوں کا مطالبہ کرنے والے مظاہرین کے حقوق کا پورا احترام کریں اور ملک میں انسانی حقوق کے سلسلے میں سرگرم گروہوں کو کھل کر کام کرنے کا موقع دیں۔ ناظرین، روزنامہ جمہوری اسلامی نے مصر کے نئے صدر کے سامنے موجود چیلنجوں کے عنوان سے ایک مضمون شائع کیا ہے، اس کے اقتباسات پیش خدمت ہیں۔
مصر کے صدر محمد مرسی نے تحریر اسکوائر پر جو تقریر کی اس میں کئی پیغامات نہاد تھے۔ سب سے پہلا پیغام صہیونی حکومت کے لیے تھا، اگرچہ مرسی نے اسرائیل کا نام نہیں لیا، تاہم انہوں نے کہا کہ وہ مصری عوام کی حمایت کے سہارے ملک پر ہونے والی ہر جارحیت کا جواب دیں گے۔ دوسرا پیغام امریکہ کے لیے تھا کہ اب مصر ایک پوری طرح سے آزاد و خود مختار ملک ہے اور کسی بھی دوسرے ملک کی تقلید نہیں کرے گا۔ تیسرا پیغام فوجی کونسل کے لیے تھا، مرسی نے کہا کہ اقتدار اور قانونی حیثیت صرف عوام کی عطا کردہ ہے اور کوئی بھی اس سے ماورا نہیں ہو سکتا۔ بہرحال مرسی نے اپنی تقریر میں بڑے واضح پیغام دیے ہیں، تاہم اسی کے ساتھ یہ بھی کہنا چاہیے کہ خود ان کے سامنے کئی چیلنجز ہیں اور آنے والے دن ان کے لیے بڑے سخت ہوں گے، کیونکہ فوجی کونسل کی جانب سے ان کے کاموں میں رکاوٹیں ڈالنے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ محمد مرسی کو خاص طور پر تین اہم چیلنجوں کا سامنا ہوگا۔ سب سے پہلا چیلنج تو یہ ہے کہ وہ فوجی کونسل کے ساتھ کس طرح نمٹتے ہیں، کیونکہ فوجی کونسل ملک کے اہم اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھنے کی خواہاں ہے۔ دوسرا چیلنج ان افراد کو حکومت اور نظام حکومت سے باہر نکالنا ہے جو بدستور سابقہ حکومت کی روش کو جاری رکھنے پر زور دے رہے ہیں اور مصری عوام کے انقلاب کو سبوتاش کرنے کے दर पे हैं। तीसरा चैलेंज मुल्क की मईशत को बेहतर बनाना और रोजगार के लाखों मौके पैदा करके लोगों की माशी सूरत हाल में बेहतरी लाना है। मोहम्मद मुर्सी की ताकत मिस्र के आवाम पर एतमाद और उनकी हिमायत नुसरत है और यही वजह है कि वो ब्लड प्रूफ गाड़ियों के कारवां के साथ आवाम के दरमियान नहीं आए बल्कि बढ़िया सादगी के साथ लोगों से मिलते हैं। उनके रिकॉर्ड में किसी भी तरह की बदउनवानी नहीं है। बनाबर इन मिस्री कौम को चाहिए कि अपने पहले सिविलियन सदर की भरपूर मदद करे ताकि वो अपनी सख्त जिम्मेदारियों को बहुसन खूबी निभा सकें।
नाज़रीन, ईरान के अखबारात का जायजा आपने सुना और अब पाकिस्तानी अखबारात के जायजे के लिए इस्लामाबाद स्टूडियो चलते हैं जहां मौजूद हैं मुंतहा काज़मी, लेकिन एक वक्फे के बाद। नाज़रीन, अब चलते हैं पाकिस्तानी अखबारात के जायजे के लिए इस्लामाबाद स्टूडियो। मुंतहा काज़मी, आपको मेरी आवाज आ रही है, आप शुरू करें। जी,
तेहरान स्टूडियो का बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तानी अखबारात का जायजा के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूँ आपकी मेजबान मुंतहा काज़मी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का आगाज करेंगे रोजनामा जंग की अहम सुर्खियों से। आइन ही खत लिखने से रोकता है, सदर को थर्ड क्लास स्विस मजिस्ट्रेट के सामने झुकने नहीं देंगे वजीर आजम परवेज अशरफ। मोहम्मद मुर्सी ने मिस्र के पहले मुंतखब सदर की हैसियत से हल्फ उठा लिया। अफगानिस्तान से गैर मुल्की फौज की वापसी से खतरात बढ़ गए, भारतीय सिफारतकार। और अब बात करते हैं रोजनामा जंग के। नेटो सप्लाई की बहाली पर पाकिस्तान का दो टोक मौकफ के उनवान से तहरीर करदा इदारिये की। नाज़रीन, इदारिया में लिखा है कि एक अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक वजीर दिफा नवीद कमर ने कहा है कि पाकिस्तान सलाला चेक पोस्ट पर अमरीका से गैर मशरूत मुआफी के मुतालबे से एक इंच भी पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि हमारा पहले दिन ही से ये मौकफ है कि अगर अमरीका नेटो सप्लाई की बहाली का ख्वाहिशमंद है तो फिर इसे ये कदम उठाना ही होगा। इदारिया में मजीद लिखा है कि नेटो सप्लाई की बहाली पर अगरचे सियासी, सिफारती और फौजी महाज पर मुजाकिरात के मुतअद्दिद दौर हो चुके हैं, मगर ये सब अमरीका के बदलते रवैये की वजह से नाकाम रहा, क्योंकि अमरीका कभी तो इस बदतरीन इंसानी अलमिये पर अलल ऐलान माफी मांगने से इनकार कर देता है और कभी दबे लफ्जों में इस पर इजहार अफसोस ही काफी समझता है। लिहाजा अमरीका को पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करते हुए इस संगीन हमले पर पाकिस्तान से माफी मांगनी चाहिए। यही पाकिस्तान का नेटो सप्लाई के बारे में दो टोक मौकफ है। और अब शामिल करते हैं रोजनामा एक्सप्रेस की अहम सुर्खियां। जल्द इलेक्शन कमीशन समेत तमाम अमूर पर बात करने के लिए तैयार हैं वजीर आजम। पेट्रोल 5.2, डीजल 2.86 रुपए लीटर, सीएनजी 4.59 रुपए किलो, घरेलू गैस 51% तक सस्ती। जायरीन का कत्ल, दहशतगर्दों के रवाबित की तहकीकात होनी चाहिए, इंसानी हुकूक कमीशन। और अब शामिल करते हैं रोजनामा एक्सप्रेस के मकाला निगार जावेद चौधरी के मेरिट के उनवान से तहरीर करदा मकाला। मकाला निगार ने नहायत खूबसूरती के साथ अख्वानुल मुस्लिमून की तारीख और मौजूदा अहमियत को बयान किया है। मकाला निगार लिखते हैं कि ये तंजीम 1928 में मिस्र में बनी। ये वो वक्त था कि जब इस्लामी खिलाफत ताजा ताजा खत्म हुई थी और यूरोप ने इस्लामी दुनिया को छोटे छोटे ममालिक में तकसीम कर दिया था। यूरोप पूरी ताकत से इस्लामी ममालिक का कल्चर तब्दील कर रहा था। उस वक्त हसन अल बना ने अख्वानुल मुस्लिमून की बुनियाद रखी। ये तंजीम मिस्र के शहर इस्माइलिया में 6 लोगों ने कायम की और ये पूरे मिस्र में फैल गई। अख्वानुल मुस्लिमून मिस्र में इस्लामी निफाज और खिलाफत कायम करना चाहती थी, ताहम ये चंद साल में बहरीन, शाम, उर्दन, ईरान, इराक, फलस्तीन, सऊदी अरब, कुवैत, रूस, अमरीका, बरतानिया और दीगर कई ममालिक में फैल गई। नाज़रीन, इदारी में मजीद लिखा है कि मौलाना मौदूदी भी अख्वान से मुतासिर थे, चुनाचे उन्होंने भारत और पाकिस्तान में इस मॉडल पर जमात इस्लामी कायम की। आज अख्वान की मिस्र में शानदार कामयाबी पर मकाला निगार लिखते हैं कि हमारे मुल्क में भी ऐसी ही जमात की जरूरत है जो एक मुतवाजन मुस्लिम मुआशरा कायम करते हुए लोगों की मुश्किलात दूर करके इनके दिलों में घर कर जाए। और नाज़रीन, अब बात करते हैं रोजनामा औसाफ की अहम सुर्खियों से। पूरी दुनिया में सदर को इस्तेस्ना होता है। खत पर हमारा जवाब 12 जुलाई को सामने आ जाएगा। परवेज अशरफ, यकसन सलूक का वादा पूरा नहीं हुआ, लोड शेडिंग ने दहशतगर्दी से ज्यादा मुल्क को गैर मुस्तहकम किया, अवाम का साथ नहीं छोड़ूंगा। शहबाज शरीफ, शाम के बहरान पर अमरीका रूस इख्तलाफात का शिकार, कोई गैर मुल्की मनसूबा कबूल नहीं। बशारुल असद, झड़पों में 11 हलाक। और नाज़रीन प्रोग्राम के आखिर में बात करते चलते हैं रोज़नामा औसाफ के, पाकिस्तानी कायदीन के साथ इनफरादी सलूक क्यों के उन्वान से तहरीर करदा इदारिये की। इदारिये के मुताबिक जमीयत उलमाए इस्लाम फे के सरबरा मौलाना फजल रहमान ने बरतानिया में जमीयत उलमाए इस्लाम बरतानिया की कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए 15 मई को बरतानवी वीजा के लिए दरखास्त दी थी, जिसके बाद गुज़िश्ता रोज बरतानवी हाई कमिश्नर ने उन्हें वीजा देने से माजरत करते हुए पासपोर्ट वापस कर दिया। इदारे के मुताबिक पाकिस्तानी कायदीन के साथ इनफरादी सलूक का ये कोई पहला वाकया नहीं है, इससे कबल शेख रशीद और दीगर कायदीन के साथ ये रवैया रवा रखा जा चुका है। तहम इसके बरक्स पाकिस्तान की तरफ से अमरीका और बरतानिया के साथ खासकर ऐसे रवैये का कोई वाकया नहीं मिलता। इदारे के मुताबिक जिस तरह ये ममालिक एयरपोर्ट्स पर हमारे साथ पेश आते हैं, अगर हम भी इनके साथ इसी तरह सख्ती से पेश आए तो ये लोग ना सिर्फ इस रवैये से बाज आ जाएंगे बल्कि हमें इज्जत और तकरीम देने पर भी मजबूर हो जाएंगे। और नाज़रीन, इन्हीं तमाम खबरों और तज़ियात के साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज से अपनी मेजबान मुंतहा कासमी को इजाजत दीजिएगा। इंशाल्लाह कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे कुछ मजीद खबरों और तज़ियात के साथ। खुदा हाफिज।
इस्लामाबाद स्टूडियो से मुंतहा कासमी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिर में मुलाहिज़ा फरमाइए आलमी मीडिया से मुंतखब कार्टून। प्रोग्राम अखबारात का जायजा यहीं पर खत्म होता है। मुझे इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।